بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 22 اہل سنت والجماعت کے منابع تشریح پیش خدمت ہے۔ جب ہم اہل سنت والجماعت کے منابع تشریح کی تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں قرآن و حدیث حدود سے نکل گئی ہیں۔ کتاب و سنت کے علاوہ ان کے مصادر تشریح سنت خلفائے راشدین، سنت صحابہ، سنت تابعین، علماء کی رائے، سنت حکام کہ جس کو اہل سنت صوافی الامر کہتے ہیں، قیاس استحسان، اجماع اور سد باب الذرائع ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک مصادر تشریح 10 ہیں اور ہر ایک سے دین خدا میں حکم لگاتے ہیں تاکہ ہماری بات دلیل کے بغیر نہ رہے، کوئی ہم پر مبالغہ آرائی کا الزام نہ لگائے۔ اس لیے ہم انہی کی کتابوں اور اقوال سے دلیلیں پیش کریں گے تاکہ قارئین پر حقیقت واضح ہو جائے۔ پہلے دو مصدروں بریکٹ میں لکھا ہے کتاب و سنت بریکٹ کلوز ہے کے سلسلے میں ہمارا اہل سنت والجماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ متفق علیہ ہیں، بلکہ یہ ایسا واجب ہے جس پر عقل و نقل اور اجماع دلالت کر رہی ہیں اور خدا کے اس قول کے مصادق ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ اور جب خدا اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اور بہت سی واضح آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام اخذ کرنا واجب ہے، لیکن اہل سنت سے ہمارا ان مصادر کے بارے میں اختلاف ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں۔ اولاً یعنی نمبر 1 پہ سنت خلفائے راشدین۔ سنت خلفائے راشدین پر اہل سنت حسب ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تم پر میری اور سنت خلفائے راشدین کا اتباع واجب ہے، سنت خلفاء سے تمسک اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ترمیزی، ابن ماجہ، بحقی اور احمد بن حنبل، بریکٹ کلوز۔ ہم اپنی کتاب معاذ صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ میں یہ لکھ چکے ہیں کہ اس حدیث میں خلفائے راشدین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں کے لیے چند دلیلیں اور پیش کرتا ہوں جو اس بحث کو نہیں دیکھ سکے ہیں۔ بخاری و مسلم بلکہ تمام محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے خلفاء کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ حکام مراد نہیں ہیں جنہوں نے خلافت غصب کر لی تھی۔ کوئی بھی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث سے مراد خواہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہوں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، یا چار خلفائے راشدین ہوں جیسے کہ اہل سنت کہتے ہیں۔ مصادر تشریح 3 ہیں، قرآن، سنت اور سنت خلفاء۔ اہل سنت کے نقطۂ نظر سے یہ بات صحیح ہے جبکہ شیعوں کے نقطۂ نظر سے غلط ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنی رائے و اجتہاد سے شریعت نہیں بناتے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دہراتے ہیں جو کہ انہوں نے وقت ضرورت کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی کتابیں ابو بکر و عمر کی سنت کے استدلال سے بھری پڑی ہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے اسلامی مصدر خواہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو چیز ہمارے اس یقین کو مزید مستحکم بناتی ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر و عمر مراد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی سنت پر عمل کرنے سے اس وقت منع کر دیا تھا جب صحابہ نے خلافت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ شیخین کی سنت پر عمل کرنے کا وعدہ کریں تو ہم خلافت آپ کو دیتے ہیں۔ اگر خلفائے راشدین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ابو بکر و عمر ہوتے تو علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کر سکتے تھے اور سنت ابو بکر و عمر پر عمل کرنے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بس حدیث کی دلالت اس بات پر ہے کہ ابو بکر و عمر خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت ابو بکر و عمر اور عثمان ہی کو خلفائے راشدین کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، ہاں بعد میں زمرہ خلفاء میں شامل کر لیا تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور ممبروں سے علی علیہ السلام پر لعنت کی جاتی تھی، وہ سنت علی علیہ السلام کا کیوں کر اتباع کر سکتے تھے۔ اور جب ہم جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء والی عبارت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارا مسلک صحیح ہے۔ سیوطی حاجب بن خلیفہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے عمر بن عبدالعزیز کو ان کی خلافت کے زمانے میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا आगाह हो जाओ, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दो दोस्तों की सुन्नत है वो दीन है, हम इस पर अमल करते हैं और इसकी हद में रहते हैं और इन दोनों की सुन्नत के अलावा किसी की बात नहीं मानते। ब्रैकेट में है तारीखुल खुल्फा सफ़ा 160 ब्रैकेट क्लोज। हकीकत तो यह है कि चोटी के सहाबा और उमवी और अब्बासी हुकाम ने इसी बात को रवाज दिया कि अबू बकर और उमर और उस्मान की सुन्नत दीन है, इसी पर अमल किया और इसी के दायरे में महदूद रहे। और जब खुल्फाए सलासा ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाबंदी लगा दी, जैसा कि गुज़िश्ता सफ़ात में हम अर्ज़ कर चुके हैं, तो फिर इन्हीं लोगों की बनाई हुई सुन्नत थी जिस पर अमल होता था, वही अहकाम लायक इत्तिबा होते थे जिनका वो हुक्म देते थे। सानियन यानी नंबर 2, आम सहाबा की सुन्नत। इस बात पर बहुत सी दलीलें मौजूद हैं कि अहले सुन्नत वल जमात आम सहाबा की सुन्नत की इक्तिदा करते हैं और उस पर एक झूठी हदीस से हुज्जत कायम करते हैं। इस मौजू पर हम माज सादिकीन में सैर हासिल बहस कर चुके हैं। वो हदीस ये है, मेरे सहाबा की मिसाल सितारों की सी है, जिसकी भी तुम इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इब्ने क़ीम जोज़िया ने इस हदीस से सहाबी की राय की हुज्जियत पर हुज्जत कायम की है। आलामुल मुरक़ईन जिल्द 4 सफ़ा 122। शेख अबू जहरा ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया है, चुनाचा वो कहते हैं, यकीनन हमने तमाम फ़िक़हाए अहले सुन्नत को सहाबा के फतवों पर अमल पैरा पाया है। फिर दूसरे पैराग्राफ में तहरीर फरमाते हैं, जमहूर का मसला यह है कि वो सहाबा के अकवाल और फतवों को हुज्जत समझते हैं, जबकि शियों का मसला किसके बरखिलाफ़ है। इब्ने क़ीम जोज़िया 46 वजू से जमहूर तायद करता है और वो सब कवी हैं। ब्रैकेट में शेख अबू जहरा का दूसरा एतराफ़ है जो हमारे इस कौल की ताकीद करता है, शिया शरीयत इलाही में किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को दाखिल नहीं करते। ब्रैकेट क्लोज। शेख अबू जहरा से हम ये सवाल करते हैं कि वो चीज़ कैसे कवी हुज्जत बन सकती है जो किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ होती है। इब्ने क़ीम ने जितनी भी दलीलें पेश की हैं वो बैत अनकबूत की तरह कमज़ोर और रकीक हैं, और फिर मौसूफ़ ने तो खुद ही इन्हें ये कहकर बातिल कर दिया है। लेकिन शोकानी कहते हैं सहाबा का कौल हुज्जत नहीं है, क्योंकि खुदा ने इस उम्मत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के अलावा किसी को मबूस नहीं किया है और सहाबा और इनके बाद वाले इस नबी की शरीयत के इत्तिबा के सिलसिले में मसावी तौर पर मुकल्लफ़ हैं, यानी किताब व सुन्नत में जो कुछ है इसका इत्तिबा और इस पर अमल करना सबके लिए वाजिब है। बस जो शख्स दीन खुदा में किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और चीज़ को हुज्जत तस्लीम करता है, तो वो दीन खुदा के बारे में ऐसी बात कहता है जो कि साबित नहीं है, बल्कि शरई तौर पर साबित है कि खुदा ने ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया है। किताब शेख अबू जहरा सफ़ा 102। काबिल सलाम हैं शोकानी के, जिन्होंने हक़ कहा और सदाकत से काम लिया और अपने मज़हब से मुतासिर नहीं हुए। इनका कौल अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के कौल के मुवाफिक है। अगर इनके अमाल इनके अकवाल के मुताबिक होंगे तो खुदा इनसे राज़ी होगा और उन्होंने खुदा को राज़ी कर लिया होगा। सालिसन यानी नंबर 3, सुन्नत ताबईन उलमाउल असर। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात ताबईन की रावियों पर अमल करते हैं और ताबईन के उलमाउल असर के नाम से याद करते हैं, जैसे औज़ाई, सुफियान सूरी, हसन बसरी और इब्ने एनीता वगैरह अहले सुन्नत आइमा अरबा के इश्तेहादात को भी बसरो चश्म कबूल करते हैं, इन्हीं के मुकल्लिद हैं, बावजूद ये कि ये आइमा अरबा ताबाए ताबईन में शुमार होते हैं। और फिर ख़ुद सहाबा ने मुतअद्दिद बार अपनी ख़ताओं का एतराफ़ किया है और वो ऐसी बात कही है जिन्हें वो नहीं जानते थे। अबू बकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था, मैं अन करीब अपनी राय से जवाब दूँगा और जब अगर जवाब सही होगा तो खुदा की तरफ से और अगर गलत होगा तो मेरी या शैतान की तरफ से होगा। उमर कहते हैं, शायद मैं तुम्हें ऐसी चंद चीज़ों का हुक्म दूंगे जिनमें सलाह व फलाह ना हो और मुमकिन है ऐसी चीज़ों से मना करूं जिनमें तुम्हारी सलाह हो। ब्रैकेट में है तारीख़ बगदाद जिल्द 14 सफ़ा 81। ऐसे लोगों से हम ये पूछते हैं कि इतने कम इल्म वालों को तुम इस ज़ात वाला सिफात पर क्यों तरजीह देते हो जिसके पास अव्वलीन व आखरीन का इल्म है और उम्मत को इसकी रहबरी से क्यों महरूम कर दिया और इस फितना व जहालत और गुमराही में क्यों छोड़ दिया। ब्रैकेट क्लोज। जब सहाबा के मुबल्लिगे इल्म की ये कैफियत है कि वो जन का इत्तेबा करते हैं जो कि हक़ के सिलसिले में ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, तो फिर इस्लाम से आशना कोई मुसलमान इनके अफ़ाल व अक़वाल को अपने लिए लाया अमल कैसे बना सकता है और इन अक़वाल व अफ़ाल को मज़दर शरीयत कैसे तस्लीम कर सकता है? क्या इसके बाद اصحابی کا نجوم والی حدیث کی کوئی اہمیت باقی بچتی ہے؟ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے والے اور ان سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کی کیفیت ہے تو صحابہ کے بعد آنے والے افراد کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی فتنہ میں ان کے شریک ہو جائیں گے۔ اور جب ائمہ اربع دین خدا میں اپنی رائے سے کام لیتے ہیں اور صریح طور پر خطا کے امکان کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے عقیدے کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور کبھی میرے غیر کی رائے صحیح ہوتی ہے، اس صورت میں مسلمانوں کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ ان کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر لیں؟ رابعاً یعنی نمبر 4، سنت حکام۔ سنت حکام کو اہل سنت والجماعت صوافی الامر کہتے ہیں، اور اس پر خداوند عالم اس قول سے استدلال کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس موضوع کو ہم اپنی کتاب معاذ صادقین میں دلیلوں سے واضح کر چکے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اطہار ہیں، غاصب حکام مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ محال ہے کہ خدا ظالموں، فاسقوں اور کافروں کی اطاعت کا حکم دے۔ یہ چیز بریکٹ میں ہے۔ اہل سنت تمام حکام کو اولی الامر تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ حکام زبردستی ان پر مسلط ہو گئے ہوں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان حکام کو خدا نے اپنے بندوں کا امیر قرار دیا ہے، لہٰذا ان کی اطاعت کرنا اور ان کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ ابن حزم ظاہری نے سختی سے اہل سنت کے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے نظریے کے مطابق عمرہ کو یہ حق ہے کہ وہ شریعت سے جس حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیں باطل کر دیں، اسی طرح حکام کو شریعت میں اضافے کا حق حاصل ہے، کیونکہ کمی بیشی میں کوئی فرق نہیں، اور جس کا یہ نظریہ ہے وہ اجماع کے لحاظ سے کافر ہے۔ ابن حزم ملخص ابطال القیاس صفحہ 37۔ یہ تقریر بالکل غلط ہے اور فحش غلطی ہے، کیونکہ داؤد بن علی اور ان کے پیروکاروں کو چھوڑ کر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت کے اولی الامر یعنی حاکموں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان امور میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کریں جن کے بارے میں نص نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اگر انہیں نص کا علم ہے تو پھر وہ اپنی رائے اور اجتہاد سے حکم نہیں لگا سکتے۔ پس یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کو شریعت میں اضافہ کرنے کا حق ہے، لیکن صرف جائز چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر شریعت کی کسی بھی چیز کو باطل نہیں قرار دے سکتے۔ ذہبی سے ہماری بھی ایک گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ذہبی نے اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے، خود آپ ہی نے داؤد بن علی اور ان کے پیروکاروں کو مستثنا قرار دیا ہے، لیکن داؤد بن علی کے پیروکاروں کا نام آپ نے تحریر نہیں کیا ہے، اور پھر اس سے آپ نے شیعان ائمہ کو کیوں مستثنا نہیں کیا؟ کیا وہ آپ کے نزدیک ملت اسلامیہ میں شامل نہیں ہیں؟ یا اس چیز کے اظہار سے تمہیں ان حکام کی چاپلوسی روکے ہوئے تھی کہ جن کے لیے تم نے شریعت میں اضافے کو بھی مباح قرار دے دیا تھا تاکہ وہ آپ کی شہرت و عطایا میں اضافہ کر دیں؟ اور جو لوگ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے حاکم بنے بیٹھے تھے، کیا وہ نص قرآن و نص سے سنت واقف تھے کہ جو وہ اس کی حدود میں رہتے؟ اور جب شیخین ابو بکر و عمر نے جان بوجھ کر نص قرآن و نص سنت کی مخالفت کی تھی، جیسا کہ ہم گزشتہ بحثوں میں بیان کر چکے ہیں، تو ان کے بعد آنے والے اس فعل سے محفوظ کیسے رہ سکتا تھا؟ اور جب اہل سنت والجماعت کے فقہ و عمرہ و حکام کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں دین خدا میں رد و بدل کریں، تو پھر ذہبی کا ان کی تقلید کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ طبقات فقہ میں سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر سے ایلا کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کہتے پھرو کہ ابن عمر نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہم آپ کے قول سے راضی اور مطمئن ہو جائیں گے۔ ابن عمر نے کہا اس سلسلے میں عمرہ ہی نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ رجا بن حیات شام کے بڑے فقہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب میں نے اسے آزمایا تو میں نے انہیں شامی پایا، کیونکہ اس نے کہا اس سلسلے میں عبد الملک بن مردان نے ایسے ایسے فیصلہ کیا۔ بریکٹ میں ہے طبقات الفقہ، ترجمہ سعید بن جبیر، بریکٹ کلوز۔ طبقات ابن سعید میں مسیب بن رافع کے بارے میں مرقوم ہے کہ اس نے کہا جب کوئی فیصلہ آئے اور اس کا قرآن و سنت میں ذکر نہ ہو تو اسے صوافی العمرہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے، پس جس چیز پر ان صاحبان علم کا اتفاق ہو جائے گا وہ حق ہے۔ بریکٹ میں ہے طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ 179، بریکٹ کلوز۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حق ان کی خواہش نفس کا اتباع کرتا تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، بلکہ ان کے پاس حق آیا، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں۔ نمبر 5 یا خامسن، اہل سنت کے دیگر مصادر تشریح۔ ان میں سے ہم قیاس، استحسان، استصحاب، صدر الزرائع اور اجمع کو بیان کریں گے۔ اجمع تو ویسے بھی ان کے یہاں کافی شہرت یافتہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حدیث رد کر کے قیاس پر عمل کرنے میں شہرت پائی، جبکہ مالک نے اہل مدینہ کے رجوع اور سد باب الزرائع سے مشہور ہوئے۔ شافعی نے صحابہ کے فتووں کی طرف رجوع کرنے میں نام پایا۔ ان فتووں میں شافعی نے درجات قائم کی اور اولیت اشرع و مشرع کے فتووں کو دی، پھر ان کے بعد مہاجرت میں سبقت کرنے والوں کو رکھا، پھر انصار کو، اور آخر میں طلقہ یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کی نوبت رکھی گئی۔ بریکٹ میں ہے مناقب امام شافعی جلد ایک صفحہ 443 یعنی 443، بریکٹ کلوز۔ چنانچہ احمد بن حنبل نے اجتہاد سے چشم پوشی اور فتووں سے علیحدگی اور صحابہ کی رائے پر عمل نہ کرنے میں شہرت پائی۔ خطیب بغدادی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ان یعنی احمد بن حنبل سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، خدا تمہیں عافیت عطا کرے، کسی اور سے پوچھ لو۔ اس شخص نے کہا، ہم تو صرف آپ سے جواب چاہتے تھے۔ پھر احمد نے کہا، خدا تمہیں عافیت عطا کرے، کسی اور سے دریافت کر لو، فقہ سے پوچھ لو، ابو سور سے معلوم کر لو۔ بریکٹ میں تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 66۔ ایسے ہی مروزی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، علم حدیث سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن شرعی مسائل کے بارے میں نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ معلوم کرے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ مناقب امام احمد بن حنبل صفحہ 57۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد بن حنبل ہی نے تمام صحابہ کے عادل ہونے کی فکر پیش کی تھی، اسی لیے اہل سنت والجماعت میں ان کا مذہب زیادہ مقبول ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کی جلد 2 میں محمد بن عبد الرحمن السیرفی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا، جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف نظر آئے تو کیا اس وقت ہم ان کے اقوال کا جائزہ لے سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور اسی کا اتباع کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ کہا، ان بریکٹ میں لکھا ہے، صحابہ میں سے جس کی چاہو تقلید کر لو، قارئین فیصلہ کریں، کیا اس شخص کی تقلید کرنا جائز ہے جو حق و باطل میں تمیز نہ کر پاتا ہو؟ جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی اور یوں بھی احمد بن حنبل فتویٰ دینے کے مخالف ہیں، اور فتویٰ دیتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں جس صحابی کو تم دوست رکھتے ہو اسی کی تقلید کر لو، لیکن راہ ثواب کے لیے ان کے اقوال کا تجزیہ و تحلیل نہ کرو۔ اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے نزدیک اسلامی تشریح کے مصادر کے مختصر تذکرے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں مقید رہنے والے فقط شیعہ ہیں، وہ آنے واحد کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوئے، یہاں تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت و شناخت بن گئی، جیسا کہ ان کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت ہر ایک صحابی، تابعی اور حاکم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی کتابیں اور اقوال خود ان کے خلاف گواہ ہیں۔ آنے والی فصل میں انشاءاللہ ہم ان کے افعال کے سلسلے میں بحث کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کا کوئی عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ ہم قارئین ہی پر چھوڑتے ہیں کہ کون اہل سنت ہے اور کون بدعت کار۔ چیپٹر نمبر 22 کا حاشیہ ناگزیر ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصادر تشریح میں سے شیعہ کتاب و سنت کے پابند ہیں اور کسی چیز کو مصادر تشریح میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ جن مسائل کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے ان کے بارے میں ان کے ائمہ کے پاس کافی نصوص ہیں۔ اس بات سے بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ایسے نصوص کے وجود کو بعید از عقل تصور کرتے ہیں کہ جو قیامت تک لوگوں کی ضرورتوں کو ہر زمانے میں پورا کرتی رہیں گی۔ قارئین کے ذہن سے اپنی بات قریب کرنے کے لیے چند امور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جب کسی مسلمان کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ خدا وند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو کہ گزشتہ شریعتوں کو کامل کرنے والی اور ان کے اوپر حاکم ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ روئے زمین پر انسانیت کا راستہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ حیات ابدی کی طرف پلٹ جائے، وہ وہی جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ اور جب کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اقوال و افعال میں خدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے امور کی زمام اسی پر چھوڑ دے، آیت کا ترجمہ ہے، بے شک دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ایک اور ترجمہ ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 85۔ اس لحاظ سے احکام خدا کا کامل ہونا اور اس کے دامن پر اس چیز کا ہونا ضروری ہے جس کی ضرورت انسان کو اپنے دشوار راستے میں پیش آ سکتی ہے، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچانے پر اس چیز کا مقابلہ کر سکے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ انہی تمام باتوں کی بنا پر خداوند عالم نے یہ تعبیر بیان کی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 38۔ اس بنیاد پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے کہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن انسان اپنی محدود عقل کی بنا پر ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کر پاتا ہے جن کو خدا نے اپنی حکمت بالغہ سے بیان کر دیا ہے، جبکہ وہ اہل معرفت پر مخفی نہیں ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں آیت کا، تمام اشیاء خدا کی تسبیح کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ ان من شعی اس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان حیوان سبھی تسبیح کرتے ہیں، اور کبھی انسان حیوان و نبات کی تسبیح کو سمجھتا ہے لیکن اس کی عقل پتھر وغیرہ کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتی۔ مثلا ارشاد خدا ہے، ترجمہ ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا پس وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 18۔ جب ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کرنا بھی ناگزیر ہے کہ کتاب خدا میں وہ تمام احکام موجود ہیں جن کی قیامت تک لوگوں کو ضرورت پیش آتی رہے گی، لیکن ہم اس وقت تک اس کا ادراک اور اس کے معنی سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کریں گے، جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں بتا دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے متعلق کیا نازل ہوا ہے، تو ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بیان کر دی تھیں جن کی لوگوں کو قیامت تک ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر وہ بیان ہم تک نہیں پہنچا ہے یا آج ہم اس سے واقف نہیں ہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے، یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی خیانت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، یا صحابہ کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ چیزوں کو یاد نہیں کیا۔ لیکن خداوند عالم ان احتمالات کے امکان یا ان کے واقع ہونے کو جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی شریعت کو ضائع نہیں ہونے دیا، پس اس نے اپنے مخصوص بندوں میں سے آئمہ منتخب کی اور ان کو علم کتاب کا وارث بنایا تاکہ خدا پر لوگوں کی حجت باقی نہ رہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ، پھر ہم نے اپنے مخصوص بندوں میں سے وارث کتاب انہیں بنایا جنہیں ہم منتخب کر چکے تھے، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ضرورت کی ہر چیز کو بیان کیا، اور آپ علیہ السلام کے بعد جس چیز کی ان کو قیامت تک ضرورت پیش آ سکتی تھی اس کے بیان کے لیے اپنے وصی علی علیہ السلام کو مخصوص کیا۔ یہ وہ فضیلتیں تھیں جن سے تمام صحابہ کے درمیان علی علیہ السلام سرفراز تھے، ذہانت میں سب سے آگے، زد و فہم قوی حافظ، اور تمام چیزوں کو سننے کے بعد محفوظ رکھتے تھے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی علی علیہ السلام کو تعلیم دی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور امت سے بتا دیا کہ علی علیہ السلام وہ باب ہیں جن سے سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنے علم سے سرفراز کریں اور بعض کو اس سے محروم رکھیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ حکم کے بندے ہیں، وہ اسی حکم کو نافذ کرتے ہیں جن کی ان کو وحی کی جاتی ہے، خدا نے انہیں اس کا حکم دیا تھا، کیونکہ اسلام ہی فقط دین توحید ہے اور ہر چیز کے اعتبار سے وحدت پر مبنی ہے۔ بس لوگوں کے اتحاد کے لیے ایک ہی قائد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ بدیہی بات جس کو کتاب خدا نے ثابت کیا ہے اور عقل جس کا حکم دیتی ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ نیز فرمایا ہے، ترجمہ، اس کے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، سورہ مومنون آیت نمبر 90۔ اور اسی طرح اگر خدا و رسولوں کو ایک ہی زمانے میں مبعوث فرماتا تو لوگ ضرور دو امتوں میں تقسیم ہو جاتے اور متحرب گروہوں میں بٹ جاتے۔ اسی طرح ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی ہوتا ہے جو اس کی امت میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے تاکہ وہ تفرقہ و پراگندگی کا شکار نہ ہو جائے۔ قسم اپنی جان کی، یہ تو فطری چیز ہے کہ جیسے علماء اور ان پڑھ مومنین و کافرین سب جانتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر قبیلے، گروہ اور حکومت کا ایک ہی رئیس و صدر ہوتا ہے جو اس کا قائد اور زمامدار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں دو سرداروں کے حکم کی پیروی کریں۔ انہی وجوہ کی بنا پر خدا نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ میں سے اور ایک انسانوں میں سے منتخب کیا اور اپنے بندوں کی قیادت کے شرف سے انہیں سرفراز کیا اور انہیں امام بنایا جو اس کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ ارشاد خداوند ہے، ترجمہ، بے شک خدا نے آدم و نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو عالمین میں سے منتخب کر لیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر خدا نے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ ائمہ ہدیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت میں سے ہیں اور سب کے سب آل ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان میں سے بعض کی ذریت سے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے۔ بریکٹ میں بخاری جلد 8 صفحہ 127، مسلم جلد 6 صفحہ 3۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ خلفہ سب بنی ہاشم سے ہوں گے، خواہ بنی ہاشم سے ہوں اور خواہ قریش سے، بہرحال سب نسل ابراہیم علیہ السلام سے ہوں گے۔ بریکٹ کلوز۔ ہر زمانے کا امام معین و معلوم ہے، پس جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، اور خدا بند عالم جس کو امامت کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، اسے زبور عصمت سے آراستہ کرتا ہے، علم کے خزانے سے مالا مال کرتا ہے، اور حکمت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کا مستحق اور اہل ہوتا ہے۔ اور جب ہم اصل موضوع یعنی معرفت امام کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے نصوص، قرآن و نصوص، سنت سے احکام کا نکالنا، اور قیامت میں جن چیزوں کی بشریت کو احتیاج ہوگی، وہ سب ان کے پاس ہیں۔ ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ملت اسلامیہ میں سے کسی کو اس بات کا دعویٰ کرتے نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے متعدد بار صریح طور پر یہ فرمایا، ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا املا کیا ہوا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا الجامعہ صحیفہ موجود ہے، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی لوگوں کو قیامت تک ضرورت ہوگی، یہاں تک اس میں عرش الخدش بھی مرقوم ہے۔ ہم اس صحیفہ جامعہ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جس کو علی علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، نیز بخاری و مسلم نے مختصر لفظوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کوئی مسلمان اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے احکام لیتے ہیں کہ جو شریعت میں نص، قرآن و نص، سنت سے حکم لگاتے ہیں، وہ ان یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں، اور ائمہ اثنا عشر کا زمانہ کم از کم 300 سال پر محیط ہے۔ کیا اہل سنت والجماعت خلیفہ اول ہی کے زمانے سے نصوص کے فقدان اور ان سے ان کے سربراہوں کے جاہل ہونے کی بنا پر قیاس و اجتہاد کے محتاج ہیں، اور پھر خلفہ نے نصوص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتش کر دیا اور اس پر عمل کرنے اور انہیں قلم بند کرنے سے منع کر دیا تھا؟ ان کے سردار تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پر دے مارا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، جبکہ وہ احکام قرآن کے سلسلے میں واضح نصوص کے محتاج تھے۔ اور اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری احکام بہت ہی مختصر ہیں اور وہ اس کے عموم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے محتاج ہیں، لہٰذا ارشاد ہے، ترجمہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کو چیز بتائیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اور جب قرآن اپنے احکام و مقاصد کے بیان کے سلسلے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، اور جب اہل سنت والجماعت کے اقطاب نے قرآن کو بیان کرنے والی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتش کر دیا تھا، تو اس کے بعد ان کے پاس قرآن کو بیان کرنے والی نصوص نہیں رہ گئی تھیں اور نہ ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والی کوئی چیز باقی بچی تھی۔ اس لیے ناچار انہوں نے اجتہاد، قیاس علماء کے مشورے، استحسان اور مصلحت وقت کے مطابق عمل کیا۔ بدیہی بات ہے کہ وہ نصوص کے فقدان کی وجہ سے ان چیزوں کے محتاج قرار پائے اور ان کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا تھا۔